سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله مجدد زمان شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جو میرے مرشد اول تھے، ان کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، دوستو زندگی کا پیام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ایک مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی یا کوئی سا بھی درود پڑھنا واجب ہے، گناہگار ہوگا اگر نہیں پڑھے۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، اس تو زندگی کا پیام آ گیا، اس تو زندگی کا پیام آ گیا۔ ایک درود فرما دیتے کہ جو نام ہے نا محمد، دو مرتبہ لب ملے دو مرتبہ مٹھائی کھائی گویا، اللہ کی محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مٹھائی، محمد سبحان محمد کیا پیارا نام سبحان جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوست تو زندگی کا پیام آ گیا، دوست تو زندگی کا پیام آ گیا۔ ہر آدمی کی مٹھائی الگ الگ ہے، اس لیے کہ جو زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا، اور سب سے بڑی سنت ہے تقویٰ، اس کا درجہ فرض کا ہے۔ سنت تو بہت ساری چیزیں ہیں، بعض سنت زوائد بھی ہیں اور سنت موقعہ بھی ہیں، جن کو نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور جن کے خلاف کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ سنتیں ایسی ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی، مثلاً ایک مٹھی داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر ایک چاول برابر بھی اپنی مٹھی سے کم کترائے گا تینوں طرف میں سے کہیں سے بھی، تو گناہگار ہوگا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سنت ہے، رکھا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی سنت تقویٰ ہے، فرض، اس کا درجہ فرض کا ہے، تقویٰ اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے، ان کاموں کو کرنا اور ان کاموں سے رک جانا جن سے منع فرمایا ہے، یہ تقوی۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو استغفار و توبہ سے پھر متقی ہو جانا، پھر تقوی حاصل ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مزہ وہ اٹھائے گا، زیادہ مزہ وہ اٹھائے گا جو تقوی پہ چل رہا ہے اور جو سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، سب سے زیادہ مزہ اس کو آئے گا۔ دنیا میں جینے کا لطف بھی اسے ہی آتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ پر مرتا ہے، خالق لذات پہ مرنے والا سب سے زیادہ لذت اٹھاتا ہے۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوست تو زندگی کا پیام آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام آ گیا، لے کے فیضان دارالسلام آ گیا، دارالسلام آخرت جنت، لے کے فیضان دارالسلام آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام آ گیا، لے کے فیضان دارالسلام آ گیا، تیرے در پر جو خیر الانام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے در پر جو خیر الانام آ گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام آ گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام آ گیا تیرے در پر جو خیر الانام آ گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا نجام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا تو اس تو زندگی کا پیام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا
عیش دوام کیسے ہمیشہ کا عیش دین کے اندر ہے کیسے آپ لوگ تو مصیبت سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک نماز پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے داڑھی رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے اور سنتوں پہ چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے گناہوں سے بچنا مشکل معلوم ہوتا ہے تو دین کے اندر ہر چیز موجود ہے دین پہ چلے گا تو عیش دوام یعنی ہمیشہ کا عیش و عشرت یعنی آخرت اس کی بن جائے گی اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی تقویٰ سے رہتا ہے اللہ کو راضی رکھتا ہے سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی دنیا ہی جنت بنا دی جاتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ہماری بات ماننے والے ہمارے فرما برداروں کا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے فلنحيينه تاکید سے نازل فرمایا کہ ضرور بھی ضرور اس کو ہم بالطف حیات دیں گے بالطف زندگی ہاں اور یا اللہ ہی کو سب سے زیادہ دنیا میں بھی جینے کا مزہ حاصل ہوتا ہے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت کے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مل جائیں جو ساری کائنات کی لذت پیدا کرنے والے ہیں اس کی کیا بات ہوگی جنت کے بھی پیدا کرنے والا جنت کا بھی خالق جب دل میں آ جائے گا تو اس کی لذت کا کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے سے جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اور ان کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے سے دونوں کام کرنے ہوں گے پھر دیکھو زندگی کا مزہ کیسا پرلطف زندگی کیسی پرسکون زندگی کیسی خوشیوں والی زندگی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس لیے ساز و سامان عیش دوام آ گئے کیا جو انسان ہمت کرے اور تقویٰ پر چلنے لگے تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے اور دین کتنا مزیدار ہے کتنا میٹھا ہے اور اس پر عمل کرنے سے کس قدر سکون اور خوشیاں اور رزق میں فراخی یہ تو سارے دنیا کے انعامات ہیں اصل انعامات تو جنت میں الگ جمع ہیں وہ الگ ملیں گے دنیا بھی اس کی جنت بن جائے گی ساز و سامان عیش دوام آ گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا نماز اب وہ کتنا محروم ہے جس کو جو نماز سے بھاگتا ہے جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا چار فرض اس کو پڑھنا مشکل ہوتے ہیں عصر کی نماز کے چار فرض ہیں پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں پچاس اور اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان پچاس نمازوں کو پانچ پانچ فرما دیا پانچ فرض کر دی ساری ثابت کر دی اور ان پانچ نمازوں پر بھی پچاس کا ثواب جائے گا قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور نماز کے اتنے فائدے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہتے ہیں بھائی کیا ابھی فرصت نہیں ارے بھائی وہ کہتے نا کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے ہے نا جنت بنا لو کہ روز محشر جا گداز بو اول پرسش نماز بو کہ روز محشر جو پچاس ہزار برس کا دن ہوگا ہم تو ایسے غافل بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سوال جواب ہی نہ ہوگا یا ہم نے قبر میں جانا ہی نہیں کوئی ہے ایسا بھائی تو ہاتھ اٹھا کے ہمیں بھی کوئی نسخہ بتاتے کہ قبر میں نہیں جانا ہے ہر انسان نے قبر میں جانا ہے چھوٹا بھی جا رہا ہے جوان بھی جا رہا ہے نوجوان بھی جا رہا ہے بڑھاپا ڈیڑھ عمر ہر انسان جا رہا ہے دنیا سے اور پلٹ کے کبھی کوئی آیا تو ہم کس مستی میں بیٹھے ہوئے ہیں کس غفلت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم سوچ کے بیٹھے کسی بیوقوفی کی بات ہے کہ جہاں جو ہمارا انجام ہے اس انجام سے ہم بے خبر بیٹھے تو نماز میں جس کا جی نہ لگے وہ اس کی حماقت میں کیا شک ہے نماز سے گھبراتے ہیں. اور یہاں کیا معاملہ ہے اللہ والوں کا کہ نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹنڈی ہے. اور جب کوئی پریشانی جب کوئی بات ایسی تشویش کی لائق ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری تدبیریں کرتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، اپنے مالک کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، جبکہ دینے والا وہی ہے. جو دوسرے ذریعے ہیں ان کو بھی دینے والا وہی ہے. اگر کسی ذریعے سے آپ کا کام ہو بھی گیا تو حکم کس کا چلا ہے؟ ان کی مرضی کے بغیر کوئی مدد کر سکتا ہے ہماری؟ تو سارے عالم کو چھوڑ کر ہم ان کے آگے کیوں نہیں سجدہ دے دیتے؟ کیوں ان سے نہیں مانتے؟ اور وہ دیتے بھی. ساز و سامان سے دوا گیا، ساز و سامان سے دوا گیا، یعنی حکم سجود و قیام گیا، یعنی حکم سجود و قیام گیا. اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین. ارے دوستو دین پر چل کے دیکھو، سنتوں پر چل کے دیکھو، اگر دل میں ایک ایسی دولت حاصل ہوگی، ایسا سکون حاصل ہوگا کہ اس کو کوئی مثال نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی کوئی مثال نہیں. دل کی دنیا حسین ہو جاتی ہے. اسی اللہ والے سے تعلق کرو اور اپنے قلب کی اصلاح کرواؤ، پھر دیکھو کہ کیا مزہ ہے زندگی میں. سبحان اللہ. اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین، اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین، جب مقدر سے حسن تمام گیا، جب مقدر سے حسن تمام گیا. دیکھو اللہ والوں کے کلام کا ایسا نور ہے، ایسی برکات ہیں کہ شام سے شدید سر میں درد تھا، دوا کھانے کے باوجود سر میں درد تھا، نماز میں بھی سر میں درد رہا، پھر اللہ سے دعا کر کے یہاں بیٹھا ہوں تو سب غائب ہو گیا. آپ دوستوں کی زیارت ہوئی، اللہ کی محبت کی برکات ایسی ہے، انوارات ایسی، بالکل نام بھی نہیں ہے سر میں درد والا. اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین، اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین، جب مقدر سے حسن تمام گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا. پا گیا پا گیا حاصل زندگی، پا گیا پا گیا حاصل زندگی، در پہ آقا کے جس دم غلام آ گیا، در پہ آقا کے جس دم غلام آ گیا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، جب مدینے میں ماہِ تمام آ گیا، جب مدینے میں ماہِ تمام آ گیا. ماہِ تمام بدر کامل پورا چاند. سبحان اللہ. ان کی مرضی نظر آئی رشک جنا، جنا کے معنی جنت، یعنی رشک جنت ہے ان کی مرضی، ان کی مرضی پہ چلنا، ان کی سنتوں پہ چلنا. ان کی مرضی نظر آئی رشک جنا، ان کی مرضی نظر آئی رشک جنا، عشق میں ایک ایسا مقام آ گیا، عشق میں ایک ایسا مقام آ گیا، لائے تشریف جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، لائے تشریف جب سید المرسلین، قلد دنیا بنی وہ نظام آ گیا. قلد معنی جنت، دنیا جنت بن گئی. دیکھو صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسی ایک دوسرے کے لیے ایثار اور کیسی قربانیاں صحابہ دیتے تھے، کس قدر گرے جاتے تھے ایک دوسرے کے لیے. اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے، اذلۃ علی المؤمنین، کہ آپ مومن بھائیوں کے ساتھ بالکل مٹ کے رہتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو کمتر جانتے ہیں، اور ایسا کتنے قصے ہوئے کہ ایک صحابی کے پاس باہر ملک سے آئے لوگ، تصل سے ایسے واقعات ہیں، تو میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ بازار میں آئے کپڑا خریدنے غیر ملک سے، تو صحابی سے کپڑا دیکھا، انہوں نے کپڑا پسند کیا، جب دام دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں یہ سودا آپ سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بھائی یہی چیز اور یہی دام میں آپ کو یہ چیز سامنے مل جائے گی، آپ وہاں سے لے لیں۔ کہا بھائی بات تو بتائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میرے تو صبح سے لے کے شام تک کافی کچھ کاروبار ہو گیا ہے، تو میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ میرا بھائی جو ہے صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی گاہک نہیں آیا، تو آپ اسے لے لینا۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اخلاق، یہ کردار کیوں؟ اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہوں گے، اور کچھ ان کا مقصد نہیں ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ ایسے ہی ایک صحابی کے گھر سے ایک بکری کی سری یا بکرے کی سری چلی جو پڑوس میں دے دی، انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ بھوکے اور مستحق جو ہیں فلاں صحابی ہیں، وہ انہوں نے ان کے یہاں بھجوا دی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک فلاں صحابی کے یہاں بھجوا دو، بھائی وہ زیادہ ضرورت مند معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ سری گھومتے گھومتے واپس انہیں کے یہاں آ گئی۔ یہ حالات تھے بھائی، ایک دوسرے کے لیے ایسی قربانی، ایک دوسرے کا جب، اور مومن تو وہ ہے میرے دوستوں کہ جس کو دوسرے مومن پر اتنا اعتماد ہو، اپنی جان کے بارے میں بھی، اپنے مال کے بارے میں بھی، اپنی عزت آبرو کے بارے میں بھی، کہ اس کو یقین 100% ہو کہ اس کے ہاتھوں میری جان، میرا مال، میری عزت آبرو سب محفوظ رہے، مومن تو وہ ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ کسی کو امانت رکھاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا کرے گا، دینداریاں ہیں لوگوں کی، پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں کیسے احوال ہیں۔ تو یہ ہے، خلد بن گئی تھی، جنت بن گئی تھی دنیا، وہی نظام آج بھی آ سکتا ہے، آج بھی فیضان نبوت جاری ہے، لیکن کیا ہے کہ بس عمل کرنا شروع کریں، سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں، حق چھیننے والے نہ بنے۔ یہ نعرہ لگا کبھی کہ حق نہیں ملتا تو چھین کر لے لو، یہ بالکل دین کے خلاف ہے میرے دوستو۔ حق دینے والے بنو تو لینے والا کوئی رہے گا ہی کیوں؟ حق دینے والے ہم بن جائیں بھائی، ہم دوسرے کو نہ دیکھیں کہ اس نے ہمارا مال مارا، اس نے ہمیں تکلیف دی، لہٰذا ہم اس کے ساتھ ایسے ہی چلیں گے۔ نہیں، مومن وہ نہیں ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ مومن تو کہتا ہے اگر تکلیف ہے سر آپ کو تو بھائی پھر بھی سلام کرتا ہے اس کو، ہے، اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرے نے کوئی تکلیف دی وہ جانے بھائی، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، لیکن ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہمیں تو اپنا حساب دینا ہے نا، اور بدلہ لینے میں بھی اگر بدلہ لینا جائز بھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ کتنا بدلہ لے سکتا ہے، یعنی مثلاً 50 ڈگری سے کسی نے مکہ مار دیا کسی کو، تو 85 ڈگری اگر مارے گا تب تو اس کا بدلہ برابر ہو گیا، اگر 51 ڈگری سے مار دیا تو وہ ظالم ہو گیا، اور اس کا پھر حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے معاف کرنا چاہے گا نہیں، معاف کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ سوچ کے معاف کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ جنت بن جاتی ہے دین پر عمل کرنے سے، مگر خالی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ باتیں ہم بہت بناتے ہیں، جلسے ہم بہت کر لیتے ہیں، لائٹیں ہم گھروں میں لگا لیتے ہیں، حلوے ہم کھا لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل پہ پوچھو تو عمل نہ کر رہے۔ عمل تو ہونا چاہیے، اور خصوصاً ان باتوں پر تو عمل ہو جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفر اللہ تو آپ خوش شوار، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچوں کو کٹاؤ۔ اب ناکوں پہ ناطے چل رہی ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، ڈھولک چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں تو گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور کیسا بھیانک عذاب ہے، عذاب ہے امت پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اس عذاب کو ہٹا دے، عقلوں پر عذاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم گانا بجانے کر رہے ہیں، ساز و آواز کر رہے ہیں، ڈھولک بجا رہے ہیں، اتنا بھیانک مذاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بتائیے اس قدر گستاخی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ساز و آواز اور گانا بجانا یہ رقیت الزنا ہے، یہ زنا کا مقدمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کانوں کا زنا ہے، اور اسی کام کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس قدر یہ بھیانک مذاق ہے، اپنے ساتھ مذاق ہے، اپنے ساتھ یعنی انتہائی ناانصافی اور بے وقوفی اور حماقت کا سودا ہے۔ کچھ تو ہم آگے کھولیں، ہم کچھ کسی مولوی کی تقریر نہیں سن سکتے تو بھائی حدیث شریف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ کیونکہ کتاب میں دیکھ لو جا کے اگر یہ حدیث نہ پاؤ تو کہنا پھر ہمارے سر حاضر ہے ہمیں جوتے مارنا بھائی کہ تم نے غلط بات کہی. یہ تو سب جانتے ہیں. روزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی. اس قدر آپ نے احتیاط فرمائی. ہماری تو شادیاں شادی بیا ہو یا یہ میلاد ہو یہ ہو وہ ہو اس کے اندر بھی گانے بجانے. میلاد خود ایک جو ہے یہ ساری چیزیں جو کچھ ہے یہ سب سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. کسی کتاب میں دکھاؤ میں قرآن پاک میں دکھاؤ حدیث کی کتاب میں دکھاؤ. چھ کتابیں ہیں صحاح سطہ بخاری شریف ابو داؤد شریف ترمذی شریف سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور مسلم شریف. کہیں لکھا ہوا ہو کہ بھائی ایسے ایسے کام کرنا ہے قوالیاں گانا چاہیے. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کوئی عمل ثابت ہو تو ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. دل و جان سے کریں گے وہ کام جو ان احادیث مبارکہ میں ہم نے تو کبھی نہ سنا نہ پڑھا. یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو بھائی. چلو ہم تو عالم نہیں ہیں. کہیں لکھا ہے حضرت یہاں مولانا کوئی ایسی چیزیں بھائی دین ہم سے جو ہے وہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. نہ پائی چاہتے ہیں نہ پیسہ چاہتے ہیں نہ حلوا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں چاہتے نہ شہرت چاہتے. ہم کیوں آپ کو روکیں کسی کام سے دین کے کام سے. یہ سب خرافات ہیں. یہ روشنیاں جلانا اسراف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ اسراف کرنے والے حد سے زیادہ گزرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ سب چیزیں کبھی صحابہ نے چراغا کیا بتائی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو بہت مال تھا. اگر آپ چاہتے تو پورے مدینہ شریف کا تیل خرید کے جگہ جگہ چراغ جلا دیتے. لیکن کبھی کیا کبھی سنا ایسا صحابہ سے ہم نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی سلطنت تھی. حضرت ابوبکر صدیق جیسا عاشق کوئی پیدا ہوا دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا کبھی. آپ نے کبھی ایسا کیا کبھی دن بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اپنی آنکھیں کھولیں میرے دوستو. ہم اپنی آنکھیں کھولیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس راستے پر ہم چل رہے ہیں. شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں یا اللہ اور رسول کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ سب دھوکے باز اور حلوے کھانے والے اور جاری لوگوں نے جو ہے لوگوں کو بے وقوف بنا کر. اور قصور ہمارا اپنا ہے ان کا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دین سیکھا کیوں نہیں. ہم نے کیوں نہیں سیکھا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں. بھائی اللہ والوں سے تعلق سے دین پیدا ہوتا ہے. دیکھو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ہندوؤں نے ایک مہم چلائی. ہمارے حضرت نے یہ بات سنائی کہ ایک مہم چلائی کہ آریہ جو ہے ان کے ہندوؤں کی ایک ذات ہے. ان کے یہاں یہ مہم چلائی کہ لوگوں کو کسی طرح ہندو بناؤ. مشن ہوتے ہیں نا عیسائیوں کے بھی مشن ہوتے ہیں اوروں کے بھی مشن ہوتے ہیں. تو گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر جو ہے وہ اپنی جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنے لگے. تو ایک کھیت میں گئے. کھیت میں وہ بیچارہ کسان تھا سیدھا سادہ سا بالکل ان پڑھ تھا. تو اس کو جا کے ہندو کی تبلیغ کرنے لگے وہ آریہ کی کہ تم ہندو ہو جاؤ ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے. اس نے جوتا اتارا اپنا اور کہا چل یہاں سے تیری کھوپڑی گنجی کر دوں گا نکل یہاں سے. تجھے معلوم نہیں میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. حالانکہ ان پڑھ تھا. ایسے ان کو دوڑا دیا اور انہوں نے جا کے وہاں رپورٹ دی کہ ہماری ترکیبیں ہر مسلمان پہ بہت سے مسلمانوں پہ چل گئیں لیکن جن کا تعلق اللہ والوں سے تھا ان کا ہماری ایک نہ چلی. یہ دیکھو تعلق اللہ والوں سے ہونا کتنا مضبوط تعلق تھا ہم کا. حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے عالم بھی نہیں تھے وہ مگر ایسا ایمان مضبوط اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. کہاں سے کہاں پڑھیں گے. لائے تشریف جب سید المرسلین خلد دنیا بنی وہ نظام آ گیا ظلم رخصت ہوا عقل قائم ہوا. ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی بدعت شیطان نے جو ایجاد کی ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ سے تو آدمی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی تلافی کرا لیتا ہے. گناہ کا احساس بھی مسلمان میں ہوتا ہے الحمدللہ کہ بھائی گناہ کر دیا غلطی ہو گئی کمزوری ہے ہو جاتا ہے گناہ خطا ہو جاتی ہے. لیکن بدعت ایسی چیز ہے اس نے شیطان نے ایجاد کی کہ یہ بدعت میں جب لگے گا تو وہ تو نیک کام کر کے سمجھ کے کر رہا ہے نا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ. وہ بدعت جو ہے گمراہی ہے. وکل ضلالت فی النار. یہ گمراہی جو ہے کہاں لے جاتی ہے جہنم میں لے جاتی ہے. لیکن گمراہی کے کام کو جہنمی کام کو یہ نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے توبہ کیسے کرے معاف کیسے ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جانے نہیں دیا جائے گا اس کو. جب یہ بدعتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفاعت کے لیے جانا چاہے گا تو فرشتے اس کو دھکا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھائی میرے امتی کو کیوں دھکا دے رہے ہو, کیوں پرے کر رہے ہو؟ تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی, نئے نئے طریقے سے آپ لوگوں کو گمراہ کیے, وہ لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے ان کو دور کرو یہاں سے. کتنی خطرناک بات ہے دوستو, یہ معمولی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگیں, دو رکعت پڑھو بھائی اگر ہماری بات پہ یقینی, دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, سچا راستہ, گمراہی سے بچائیے, بدعت سے بچائیے. اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھولیں گے, ضرور دل کی آنکھیں کھول دیں گے
انشاءاللہ. ظلم رخصت وعدل قائم ہوا, ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا, عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا, عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا, تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء, وہ کہ سیراب ہر تشنا کام آ گیا, وہ کہ سیراب ہر تشنا کام آ گیا, فیض ساقی کونین صلی علی, فیض ساقی کونین صلی علی, جو بھی چاہے پیے اذن عام آ گیا, جو بھی چاہے پیے اذن عام آ گیا, جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, دوست کو زندگی کا پیام آ گیا, تیری برکت سے اے سید انس و جان, تیری برکت سے اے سید انس و جان, صبح روشن ہوئی کیف شام آ گیا, صبح روشن ہوئی کیف شام آ گیا, آپ کی مدح انسان کیا کر سکے, آپ کی مدح انسان کیا کر سکے, مدح معنی تعریف, آپ کی مدح انسان کیا کر سکے, عرش سے جب درود و سلام آ گیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کیا بات ہے, کیا درجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مدح انسان کیا کر سکے, عرش سے جب درود و سلام آ گیا, عرش سے جب درود و سلام آ گیا, قلب شاداں ہوا روح رقصاں ہوئی, قلب شاداں ہوا روح رقصاں ہوئی, لب احمد کشیری کلام آ گیا, لب احمد کشیری کلام آ گیا, جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, دوست تو زندگی کا پیام آ گیا. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں, مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں, مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں, تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں, تڑپ اپنے دل میں آیت ہمیں یاد فرما رہے ہیں وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں.
بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نہیں ارتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اندر آ جائیے تھوڑا آگے آگے کھسک جائیے. اور یہ ہمارے بیٹے جن کے بھی داڑھی نہیں آئی ہے ان کو یہاں آ کر آپ ادھر آ جائیے اس طرف. یہ بچے ہمارے جو ہیں ان کے بھی داڑھی نہیں آئی ہے ان کو اس طرف بھیج دیجیے. سامنے نہ رہیں سائڈ میں بیٹھ جائیں. یہ بھی بیٹے ہمارے جو بیٹھے ہیں درمیان میں یہ بھی یہاں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ کہ تم میں سے کوئی اپنے دین سے اگر پھر جائے. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے کہ تم دین پہ آؤ گے تو تم ہمارا کچھ ہماری تاریخ میں اضافہ ہو جائے گا, ہمارے خزانوں میں اضافہ ہو جائے گا, ہمارا دین چمک جائے گا. دین پر عمل کر کے تم چمکو گے اور اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے اس کے مقابلے میں. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک 100 کلو کا پہلوان ہے اس کے مقابلے میں کتنا کیسا پہلوان لایا جائے گا, 1.25 شیر لایا جائے گا 100 کلو کا, ہے نا. مقابلے میں مضبوط چیز لائی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا فرمائیں گے. کیسی؟ یحبہم ویحبونہ اللہ ان سے محبت کریں گے. دیکھو کیا مقام ہے اللہ کے عاشقوں کا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہاں ایک نقطہ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم فرمایا, پہلے بیان فرمایا یحبہم اللہ ان سے محبت کریں گے تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَبَّتِ رَبِّهِمْ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں, ہم جو ایک بار اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ انہی کی محبت کا فیضان ہے. ہاں محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار. پہلے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے میں اس کو اپنا بنانا ہے, اس کے بعد بندے کو جو ہے وہ ہوش آنا شروع ہوتا ہے, تحریک شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کو پیاس لگتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی رہنمائی مل جائے, کوئی اللہ والا مل جائے. دوستوں اللہ والے کا ملنا معمولی نعمت نہیں ہے. حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے, ان کا قول لکھا ہوا ہے, وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی رات مل جائے جس کے بارے میں مجھے یقین ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے, شب قدر, تو ساری رات میں سجدے میں رو کر اللہ سے مانگوں گا کہ اے اللہ مجھے کسی اللہ والے کی صحبت میں سر. سنا آپ نے, یہ اللہ والوں کا مقام ہے. یہ وہ قوم ہے جو مرتدین دین سے پھرنے والوں کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے. مقابلے میں وہ چیز لائی جاتی ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو, اس میں وہ خصلت نہیں ہوگی پھرنے والی, بلکہ اللہ کے ایسے عاشق ہیں جو مرتد ہونے سے بچ جائیں گے, مردود ہونے سے بچ جائیں گے. اسی لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑ لو دوستو, پھر کیا ہوگا کہ مردودیت کے دائرے سے ہم نکل جائیں گے. اور یہ جو فرمایا ایک دفعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو شاعر نے کہا ہے یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت پہریا, یہ سمجھ میں آیا نہیں. لگتا ہے کہ یہ شاعر نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے کہ اللہ والوں کی تھوڑی سی صحبت, ایک زمانہ صحبت جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے, 100 سالہ عبادت سے بھی زیادہ افضل کہا اس کو. بہتر صد سالہ طاعت پہریا کہ بیریا عبادت سے, 100 سال کی بیریا عبادت یہ کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں مفتی شفیع صاحب یہ شاعر نے کم کہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر لکھ سالہ طاعت بیریا, لاکھ سال کی بیریا طاعت سے افضل ہے. اور اس کی مفہوم یہی بیان فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں وہ تاثیر ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والا, ان سے تعلق رکھنے والا مردودیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اب یہ کس نے کہہ دیا, کہاں سے آ گیا؟ حدیث پاک میں ہم القوم لا یشقا بهم جلیس ہوں, یہ میرے ایسے محبوب اور مقبول لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا. دیکھیں ہمارے بزرگوں کی ہر بات قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے دین. یہ تھوڑی کہ اپنے من میں آیا لائٹیں لگا لی، من میں آیا حلوے پکا لیے اور تیرہویں کو گیارہویں شریف کر دی، بیسویں کو گیارہویں شریف کر دی. یہ کیا چیزیں ہیں دوستو؟ آنکھیں کھولیں ہم بھائی، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، یہ نفس و شیطان کا راستہ ہے. آپ کو دین پر چلنا ہے، کتاب کھولو، قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، آپ مدرسے میں علم حاصل کرو، خود ہی آنکھیں کھل جائیں گی. کہاں لکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ ہم آنکھیں کھولیں اپنی اور اس بربادی سے اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں. ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو. حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بدعتی کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی. اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دعا تو کریں بھائی ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے محفوظ کر دے، اللہ صحیح راستہ ہم کو دکھا دے. یہ شیطانی راستہ ہے، ایسا ظالم نے راستہ ایجاد کیا ہے کہ لوگ تو گمراہ کے گمراہ ہوئے جا رہے ہیں. یہ پٹاخے بازیاں، لوگوں کو تکلیف دینا یہ کون سا دین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم الناس، ایک روایت میں ہے المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ویدی، کیا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے یعنی کہ اس کی ذات سے پوری ذات سے مومن کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک روایت ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ویدی، یعنی ساری خلق میں کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچے. مومن تو وہ ہے دوستو. ہم پٹاخے پھوڑ کے لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں، بیماروں کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی دل کا بیمار، کوئی قصہ بیچارہ، اس کو پٹاخے پھوڑ پھوڑ کے ہم، یہ دین ہے؟ یہ کہاں، یہ شیطان ہے دوستو. آتش بازی تو شیطانی چیز ہے، جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. پیسے کو اپنے آگ لگانا ہے، بتائیے آپ 150-200 کا پٹاخہ خریدتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ پیسے کو آگ لگانا ہے کہ نہیں؟ تو دوستو یہ کون سا دین آ گیا؟ اور راتوں رات زور زور سے لاؤڈ اسپیکر پہ آوازیں نکالنا یہ کوئی دین ہے دوستو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عادت شریفہ تھی کہ اگر رات میں کسی وقت اٹھ کے کہیں تشریف لے جاتے تو آہستہ سے اٹھتے کہ گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو، اتنا خیال رکھتے تھے. سردار الانبیاء تھے، اگر ان کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ پہ اٹھ بھی جاتے تو ان کو انتہائی خوشی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت ان کو نصیب ہوتی. وہ لوگ تو اپنی جانوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سینکڑوں جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، ہر وقت دل سے جڑا رہتے تھے. تو آپ کو دیکھ لیتے تو اور خوش ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی احتیاط فرمائی کہ جب اٹھتے تھے تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے نالین شریف پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں دوستو؟ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں اور اتنی زور زور سے پڑھ رہے ہیں کہ محلے والوں کی نیند جو ہے وہ کرنا مشکل ہے، سونا مشکل ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، بچے اٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں ساری ساری رات. میرے دوستو اللہ کے لیے ہم اس سے توبہ کر لیں، ہم وعدہ کریں کہ ہم ایسی کسی کام کو اختیار نہیں کریں گے جو سنت سے ثابت نہ ہو، اور ہم کسی ایسے محفل میں شرکت بھی نہیں کریں انشاءاللہ تعالی. مبارک 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 مبارک، وہ یاد آ رہے ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، جہاں رات دن کا ہے
عالم نرالا، جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، وہاں جا رہے ہیں یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے، تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں، یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے، تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں.
آخری شعر ہے،
کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا،
میں بھی ممتاز احمد ہوں، میرے نام میں بھی احمد ہے.
کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا،
اللہ والوں کی برکت سے اللہ اس احمد پہ بھی کرم فرما دے تو کیا ہے.
کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا،
ہمارے حضرت فرما دیتے کہ بھائی اپنے نام کے ساتھ یا تو محمد لگا لیا کرو یا آخر میں احمد لگا لیا کرو برکت کے لیے، کوئی بھی نام رکھو، اچھا نام اچھا رکھنا چاہیے. آج کل فلم اسٹاروں کے نام مشہور ہو گئے ہیں، ہندوستانی فلموں کے نام مشہور ہو گئے ہیں، انتہائی یعنی برے اور بے حیائی کے نام ہیں، بہت برے ہیں یہ. برے ناموں کا اثر آتا ہے، اچھے ناموں کا اچھا اثر آتا ہے، برے نام کا برا اثر آتا ہے، یاد رکھو. اور قرآن و حدیث میں کوئی لفظ دیکھ کر معنی دیکھے بغیر نام رکھ دیتے ہیں لوگ، تو پھر قرآن پاک میں نام ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے تو نام رکھ دیا. تو آپ حضرت ہمارے فرماتے تھے بھائی قرآن پاک میں تو قارون کا نام بھی ہے، نمرود کا نام بھی ہے، اور فرعون بھی ہے، تو یہ نام رکھتا ہے بھائی. پہلے یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، نام پوچھ لیا کرو. ہاں طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں جو نام آئے دو چار لوگ بتا دیتے ہیں اپنے رشتے دار، ان کو محبت ہوتی ہے بچوں سے کہ بھائی یہ نام رکھتے ہیں، تو علماء کے پاس وہ نام لکھ کے لے جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ آپ بتا دیں کہ ہم کیا نام رکھے ہیں اس میں سے وہ چن کے بتا دیں گے، تو آپ کی بھی مرضی ہو جائے گی، آپ کی بھی خوشی ہو جائے گی اور نام بھی اچھا تجویز ہو جائے گا. بعض نام ایسے ہیں جو جیسے مثلا کلیم نام ہے، کلیم تو کلیم کے معنی تو بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں بھائی کلیم معنی کلام کرنے والا، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن کلیم کے ایک معنی ضرب کے بھی ہیں، زخمی. آپ نام رکھنا پسند کریں گے؟ اس لیے بھائی سوچ سمجھ کے نام رکھا کرو، علماء سے پوچھ لو کہ اس کے معروف معنی کیا ہے، وہ رکھو. اتنے نام ہیں اسلامی نام، اب لڑکیوں کے نام کیا کیا عجیب عجیب نام سننے میں آتے رہتے ہیں، تو بالکل یعنی اچھے نام نہیں ہوتے، وہ اچھے نام رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، امہات المومنین کے نام پہ رکھو، یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کے ناموں کو وہ نہیں کر رجسٹرڈ نہیں کر دیا کہ کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا، برکت کے لیے وہ نام رکھیں، انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے.
کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا، کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا، کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں، کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے.
بہت بعض کاتب غلطی کر دیتے ہیں، جلوے کا نیچے جیم کا نقطہ غائب کر دیتے ہیں، حلوے والا زمانہ ہے نا تو حلوہ لکھ دیتے ہوں، تو یہاں بھی ہے کہ حلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں لیکن نہیں جلوہ.
کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا، کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں.
اچھا بھائی ایک بات عرض کرنی تھی، ہمارے حضرت کی بات ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اس کو پیش کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. ہمارے حضرت کے بیان میں تھی یہ بات، تو دل چاہا کہ آج آپ سے رخ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فمن یهدی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ تو بڑے عاشق تھے اور ایک ایک بات کو پوچھتے تھے تاکہ اس پہ عمل کریں اور کیسے عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا انعامات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آیات کی تفسیر خود ہی فرمائی، تو اس آیت کی تفسیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کیسے کھولتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ایک نور داخل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل وسیع ہو جاتا، ایک نور داخل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں تک بات ہو گئی نور داخل کر دیتے ہیں، لیکن اب صحابہ کے قربان جائیے کہ انہوں نے پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ کا علامہ، کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے، ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ انگریز بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر نور زیادہ ہے، کیونکہ دیکھو ہماری چمڑی گوری ہے، تم تو ہندوستانی کالے ہو، ہم تو گورے ہیں، نور ہمارے اندر زیادہ ہے، کر دیتا نا دعویٰ۔ تو صحابہ کے قربان جائیے کہ اس کی علامت بھی پوچھ لی کہ کیا علامت ہے کہ نور دل میں آ گیا، تو اس کی تین تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنا نور داخل کر دیتے ہیں اس کی علامت تین ہے۔ نمبر ایک، التجافی من دار الغرور، کہ دنیا سے جی نہیں لگاتا، دار الغرور دھوکے کی جگہ ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں کی ہر چیز مٹی ہونے والی ہے، دھوکے کی ہے، رنگینیاں دھوکے کی، قورمہ بریانیاں سب مٹی ہونے والی ہے کہ نہیں بھائی، ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اور کیوں دھوکے کا گھر کیوں ہے، فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو کوئی چیز ساتھ جاتی، کوئی موبائل ساتھ جاتا ہے، جو آدمیوں سے بڑے اکڑ کے موبائل مہنگے 30-30, 40,000 کے موبائل تو عام ہیں، لوگ لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے بھی موبائل خریدتے ہیں اور اس کو اکڑ کے جو ہے وہ 10 آدمیوں کے سامنے نکالتے ہیں، چاہے وہ باہر نکل کے ہی نکل جائے، مگر یہ ایسی لت لگ گئی لوگوں کو کہ 10 دفعہ نکل جائے پھر کہتے بھائی ہمیں تو وہی چاہیے، مہنگا ہی موبائل چاہیے، ذرا ہماری شان ہے کچھ، جائے گا کسی کے ساتھ موبائل، جائے گی کسی کے ساتھ موبائل آئل، جائے گی کسی کے ساتھ پولیس گارڈ، جائے گا کسی کے ساتھ کیبل، جائے گا کسی کے ساتھ ٹی وی ڈش اینٹینا، کوئی چیز جائے گی بھائی، کوئی ڈش جائے گی، کوئی فش جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا کہ قبر تک دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانہ۔ تو اس لیے فرمایا دھوکے کی ہے پونجی یہ دنیا، کہ یہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو ہر شخص اپنا پیر کھینچ لے گا، واپس آ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان، ایک تو اس کے اہل و عیال، اور ایک اس کا مال، اور تیسری چیز اس کے اعمال۔ تو جب وہ جاتا ہے قبر میں تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، دو چیزیں جو واپس آتی ہیں اس میں ایک اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، نہ وہ محبت کرنے والی بیوی، نہ محبت کرنے والی ماں، نہ محبت کرنے والا بیٹا، جو بھی چلا گیا کوئی بڑے سے بڑا رشتہ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ جن لوگوں کی خاطر ہم داڑیاں مونڈ کے ان کو خوش کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ بھائی ایک شاعر تھا، ذرا مضمون یاد رکھنا، 10-15 منٹ لوں گا بھی، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں تو ویسے الحمدللہ یہاں سب احباب بہت ہی شوق سے آتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں، دیر تک بیٹھے بھی رہتے ہیں، محبت سے آتے ہیں سب ماشاء اللہ۔ تو ایک شاعر جو ہے تھا فارس ایران سے، اس نے بڑی کوئی نعت لکھی، بہت ہی عاشقانہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو ایک ہندوستانی تھا، اس کو بہت زیادہ عقیدت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی، کیسے اشعار کہیں۔ تو اتفاق سے وہ شاعر جو ہے ہندوستان آیا، جب ہندوستان آیا تو اس کو معلوم ہوا، اس نے کہا بھائی ایسے شخص کی تو زیارت کرنی چاہیے۔ تو جب یہ ان کی تلاش میں نکلا تو دیکھا سرائے میں، معلوم کیا اور نکاح وہ حجام کے یہاں گئے ہیں۔ جب حجام کیا پہنچا تو وہ تو داڑھی تراش رہا تھا، ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی، رونے لگے، کہا کہ آگا ریشمی تراشی، آگا یعنی آگا ایک عزت کا لفظ ہے، کہ تم یہ داڑھی اٹھا رہے ہو؟ کہا ہاں کہ ریشمی تراشی بولے دلے کس نمی تراشی، کچھ فارسی فارسی میں فرق ہو سکتا ہے، کہ میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، اپنا گال چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا۔ تو اس نے کیا کہا ظالم نے، کہا تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے ظالم۔ تو اس پہ چوٹ پڑ گئے، رونے لگا، پھر توبہ کی، اس نے داڑھی بھی رکھ لی۔ تو دوستو یہ چیز ہے. کہاں بات تھی؟ تو بات یہ تھی کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم داڑھی مونتے ہیں, دفتر والوں کے لیے, بیوی کو بعض بیویاں آڑے آ جاتی ہیں کہ آپ داڑھی کیا رکھ رہے ہیں, ملا لگیں گے. ارے بھائی تم آؤ گی بچانے قبر میں ہم کو؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم کیوں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ شفاعت فرما دیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی جو تم نے میرے جیسی شکل نہیں مانی؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پیاری ترین ہستی تھے اور تمام انبیاء بھی اللہ کے پیارے تھے, تو کوئی اپنے پیاروں کو بری شکل دیتا ہے؟ بتاؤ بھائی, تو اچھی شکل کیوں نہیں بناتے؟ انبیاء کی شکل بناتے ہوئے کیا مصیبت پڑ رہی ہے؟ اور انبیاء تمام صحابہ کے داڑھی تھی, تمام اولیاء کے داڑھی تھی, اور ہے بھی اور رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, ہے نا؟ تو ایسی شکل بنانے میں کیا شرم آتی ہے؟ تو جن لوگوں کو ہم راضی رکھنے کے لیے دوست یا رہے ہیں, ظاہر ہے انسان کسی کے لیے تو داڑھی موڑتا ہے نا, کہ یا دوست کیا کہیں گے, بیوی کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے, دفتر والے کیا کہیں گے, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو بھائی کوئی جائے گا ساتھ تو بتاؤ کہ فلاں ساتھ جائے گا, ہمیں بچا لے گا, ہمیں جنت میں لے جائے گا. کیسے ہوگا بھائی؟ وہاں تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی کیسے جنت میں جائیں گے, ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک بنانے میں فائدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی. اور اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے جو بندہ داڑھی رکھتا ہے, اللہ کو پیار آتا ہے کہ میں نبی کی شکل میں, ہے نا؟ کتنی فائدے ہیں داڑھی کے بھائی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ داڑھی سے اللہ کی دوستی گاڑھی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے بھائی. تو بہرحال تو اس لیے دھوکے کا گھر فرمایا کہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی, سب لوگ واپس آ جائیں گے. اور مال کو اس لیے بیان فرمایا کہ اہل عرب میں پہلے رواج تھا کہ مرنے والے کا مال بھی اس کے ساتھ لے جاتے تھے, پھر اس کو واپس لے آتے تھے, اس لیے مال کو بھی یہاں بیان فرمایا. تو تیسری چیز جو رہ جاتی ہے اس کے ساتھ وہ ہے اس کے اعمال. تو میرے دوستو وہ دنیا سے جی نہیں لگاتا, دنیا دل میں نہیں ہوتی, جیب میں ہوتی ہے, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار ہو. میرے حضرت فرماتے کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, بھائی کاروبار منع نہیں ہے, کار رکھنا منع نہیں ہے, موٹر سائیکل ہو کار ہو جو بھی اللہ دے حلال ذریعے سے اس کو حاصل کرو ٹھیک ہے, لیکن دل میں نہ ہو, دل میں یار ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو, دنیا کے مشغلوں میں وہ با خدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اور یہ اللہ کا یہ مقام ہے کہ وہ گلے ملے بیٹھے رہتے ہیں, ہنس بھی رہے, کھا رہے, پی رہے, سب کام کر رہے ہیں, کاروبار میں دفتر میں بھی ہیں, لیکن دل ان کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زبان کی بھی احتیاط کی, زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس سے مالک ہمارا ناراض ہو جائے, آنکھ سے ہم کہیں ایسی جگہ نہ دیکھیں جس سے ہمارا مالک ناراض ہو جائے, کان سے کوئی ایسی بات نہ سنیں جس سے ہمارا مالک ناراض ہو جائے. ہر وقت وہ سر سے پیر تک اپنے ہر بال بال کی احتساب رکھتے ہیں کہ ہمارے سر سے پیر تک کوئی ایسا عمل, کوئی قول, کوئی فعل, کوئی نیت بھی, یعنی دل کا بھی خیال رکھتے ہیں, دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف بات نہ آنے پائے, ہے نا؟ ارادہ نہ ہو, خود سے آ جائے تو ہمیں اختیار نہیں ہے, دل میں خیالات آتے ہیں, وساوس آتے ہیں, تقاضے آتے ہیں, گندے تقاضے بھی آتے ہیں, ان سے پریشان کیوں, ہم اختیار نہیں ہے, لیکن ان کو لانا, ان میں مشغول ہونا, ان پہ عمل کرنا اللہ نے منع فرمایا. لہذا سب سے پہلے تک وہ حتیٰ کہ اپنے دل کی بھی نگرانی رکھتے ہیں, نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی پاس آ جائے, حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس باہر, ہر وقت اپنے دل کی نگرانی جس کو نصیب ہو گئی دوستو اس کو اللہ کی حضوری نصیب ہو. تو بہرحال وہ دنیا سے جی نہیں لگاتے, بالکل ایسے جیسے کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے, پانی نہ ہو تو کشتی نہ چلے گی, لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی کہ نہیں؟ تو دل کے اندر نہیں لانی محبت دنیا کی, ہے نا؟ تو دل میں دل کس کے لیے ہے؟ دل اللہ کے لیے ہے, اللہ کی محبت کے لیے ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں بس اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے. تو وہ پہلی کیا تفسیر ہوئی کہ دنیا سے جی نہیں لگاتے, ہاتھ میں دنیا ہے, جیب میں دنیا رکھنا جائز, ہاتھ میں دنیا رکھنا جائز, لیکن دل میں رکھنا ناجائز. تو پہلی علامت یہ ہو گئی کہ اس کو دل میں دنیا کی محبت نہیں, دنیا سے محبت نہیں کرتا, جی نہیں لگاتا, ہے نا؟ اور دوسری علامت کیا ہے؟ والانابۃ الی دار القلوب, کہ وہ آخرت کی تیاری میں فکر میں لگا رہتا ہے، جلدی جلدی اپنی جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام اور اپنی کرنسی کو آخرت میں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے. کبھی مسجد میں لگا دیا، کبھی مدرسے میں لگا دیا، کبھی کسی یتیم خانے میں لگا دیا، جہاں صحیح طریقہ ہو. یہ نہیں آج کل تو بہت سے ویلفیئر کھلے ہوئے ہیں اور ویلفیئر کا نام رکھ دیا انہوں نے اور اپنی تنخواہ مقرر خود ہی کر لی، 2-2 لاکھ روپے تنخواہ، کسی کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ. اب جیسے مال آیا اس کو جیسے تیسے کر کے اپنی تنخواہ گسی تھی، باقی جو ہے اس کو کھلا پلا دیا، تو لوگوں میں مشہوری بھی ہو گئی، ایڈورٹائز بھی ہو گئی. ایسے لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی تنخواہ تو ہو گئی نا، بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا لاؤ ویلفیئر ہی کھول لیں. جب ویلفیئر کھولی تو لوگ تو الحمدللہ، یہاں مسلمانوں کا ملک ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہی آدمی کہ بھائی چلو کچھ صدقہ خیرات کر دیں. تو دیکھ بھال کر دو کہ صحیح جگہ پر دو. ہمارے علماء حضرات ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی ہم کہاں دیں، مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، کہیں کنواں کھودوا دو. یا اور یہ بھی نہیں کہ بھائی آپ کنواں اگر 10 لاکھ کا کھودتا ہے تو ہم تو بھائی کنواں نہیں کھودوا سکتے. نہیں، آپ تھوڑے پیسے بھی دو، اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتے. ہمارے حضرت نے تو فرمایا کہ یومیہ صدقہ نکالو چاہے 2 روپیہ ہی ہو، 2 روپیہ نکالو، کیا مسئلہ ہے؟ 2 روپیہ تو ہر آدمی دے سکتا ہے، اور 2 نہیں دے سکتے تو 1 ہی روپیہ نکالو. مولوی استاد حضرات کو بھی ہمارے حضرت نے تنبیہ فرمائی کہ بھائی تم بھی انسان ہو تو میں بھی وہاں کام چلانا ہے، تم بھی اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالا کرو. صدقہ نکالنا چاہیے، چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو، اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ نکالو صدقہ. تو فرمایا کہ چاہے کتنی بھی کم تنخواہ ہو لیکن 25-50 روپے مہینہ ہی نکال دو، لیکن نام تو کرو صدقہ نکال دو کچھ. تو بہرحال تو والانابت الی دار الخلود، یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی وہ فکر رکھتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے گا، کچھ اپنے اعمال کی درستگی میں لگے گا، تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، اس سے وہ اس کی آخرت کا ذریعہ ہوگا. اور تیسری علامت کیا بیان فرمائی؟ معلوم یاد ہے انہوں نے تجافی من دار الغرور والانابت الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، اور موت کی آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. قضا نمازیں ذمہ ہیں ان کی ادائیگی، روزے قضا اگر ذمہ ہیں ان کی ادائیگی، اور کسی کا مال دینا ہے، کسی کا کچھ کرنا ہے، یہ سب اپنی فائل کو وہ بالکل درست کر لیتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہت ہی رازداری سے اپنے خاص دوستوں میں فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے پاس جانے میں ذرا بھی کوئی تردد نہیں ہے، ایک دم میں تیار بیٹھا ہوں. ایسی حالت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہم جب اللہ ہمیں بلائیں تو بالکل خوشی خوشی راضیتم مرضیہ بن کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں. بس بھائی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله من جل جل آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما دے، آخرت کی تیاری نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ بدعت سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کو ہمارے معاف فرما، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ نصیب فرما. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا کریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اب تک جو غفلت ہم کر بیٹھے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو حسنات سے بدل دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے، غفلتوں کو اے اللہ ہوشیاری سے بدل دے. اے اللہ ہماری زندگی کا رخ بدل دے، اے اللہ ہماری زندگی کا رخ بدل دیجئے، ہمیں جلد فرما لیجئے. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے، اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے کہ ہم آپ کے ہو جائیں. آپ تو ہمارے ہیں ہی اور ہم بھی آپ کے ہیں، لیکن وہ خاص تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے جو اولیاء صدیقین کو آپ عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے سب گھر والوں کو، ہمارے بچے بچے کو اے اللہ جلد فرما لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ دین پر چلنا آسان بھی فرما دے. اے اللہ اس میں جو دشواری، جو رکاوٹ آئے اللہ اس کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے لیے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنے راستے کا غم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما،
اور جو گناہوں کے اسباب ہیں موبائل ہیں لیپ ٹاپ ہیں نیٹ کیفے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں اے اللہ جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں ایمان کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں گھروں کو آگ لگ رہی ہے عشق مجازی کے وہ بت خانے بنے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں سے آگ لگ رہی ہے اے اللہ آپ کی رحمت سے اس کو بجھا دیجیے اے اللہ آپ کی رحمت کا ایک چیٹا پورے عالم کے گناہوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے اللہ پورے عالم کے گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا کافی ہے آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے اے اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اور تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں یہ خبردار تیرا اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو جن کے رشتے نہیں آئے یا رشتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں اے اللہ ہم کو نیک صالح رشتے عطا فرمائیے اے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرمائیے اے اللہ پیار محبت والے رشتے عطا فرمائیے دین پر چلنے والے رشتے عطا فرمائیے با حیا رشتے عطا فرمائیے با وفا رشتے عطا فرمائیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ جو چھوٹوں کے ذمے حقوق ہیں بڑوں کے اے اللہ چھوٹوں کو توفیق دیجیے بڑوں کے ذمے چھوٹوں کے جو حقوق ہیں اے اللہ ہم کو ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے والدین کے اللہ ادب کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ والدین کی اطاعت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ والدین کو بھی اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ اپنے کرم سے 100% فرما بردار بنا دیجئے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو ساڑھ بہن ایک صالح اولاد بنا دیجئے اے اللہ جن کے اولاد ہیں ان کو بھتنا موتی اور فرما بردار بنا لیجئے اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے میرے مالک کریم میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دونوں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں اے اللہ مانگتے تھک جائیں پھر بھی اے اللہ آپ اپنی نوازشات کی بارش نہ روکیے اے اللہ اپنی نوازشات کی بارشیں فرما دیجیے نعمتوں کی بارشیں فرما دیجیے دونوں جہان کے نعمتوں سے ہم سب کو مال مال فرما دیجیے دونوں جہان میں ہم کو خوش کر دیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله على النبي الأمي الكريم اللهم بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم
یہ کتابیں سنتوں کی کتاب بھی آ گئی ہے اور ولی اللہ بنانے والے چار اعمال اور یہ واضح دیے ہمارے حضرت کا یہ سب آزاد لے جائیں اور خواتین نے بھی بھجوا دیجیے دعاؤں کا کارڈ بھی آ گیا نا چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ